اس سے پہلے مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے درخواست کا مضمون بیان فرمایا کہ جب ہم سے کچھ مانگنا ہوا کرے تو ہماری تعریف کرو اور ہمارے خصوصی عنایات مبذول کرانے والے اسماء حسنہ میں سے دو نام رحمان اور رحیم کا بھی تذکرہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الحمدللہ، سب سے پہلے اعوذ باللہ نازل فرمائی کہ تم شیطان سے تم جیت نہیں سکتے ہو، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یہ ہمارا مقرر کیا ہوا کتا ہے دروازے کے باہر. دنیا میں جیسے بنگلوں کے سامنے بڑے لوگ کتا پالتے ہیں فارن باہر سے منگا کر، ملا علی قائم حدیث عظیم شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کتا بھی کل قلب الواقف علی الباب، یہ عبارت مشکات کی شرح ملکات کی ہے کہ شیطان مثل اس کتے کے ہے، وہ دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں. لہذا جب دنیا میں ہم کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو شیطان کا وہ جواب مت تو، ورنہ رات بھر جواب دیتے دیتے دماغ گرم ہو جائے گا اور کتنے لوگ پاگل ہو گئے. شیاطین کے وسائل کا جواب دیتے دیتے وہ ایک جواب دیا، اس نے دوسرا اشکال اعتراض کر دیا، تیسرا جواب دیا، تیسرا اعتراض کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ گرم ہو گیا. اور اسی لیے وضو کرنے کے وقت میں ایک شیطان مستقل مقرر کیا گیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ولحان. وضو ہوا کہ نہیں، تین دفعہ کیا، دھویا کہ نہیں کیا، یہاں پانی پہنچا اور پھر وضو کے وقت میں کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی، یہ شک و شبہ میں ڈالتا رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ولحان. اور ایک شیطان نماز میں مقرر کیا گیا ہے کہ نماز میں وہ سسا ڈالے، اس کا نام انزل ہے. انزل بروزن انزل ایک دوا ہے، انزلائن، تو اس کا نام انزل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ سے قرآن پاک کو نازل فرمایا کہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہذا ہم سے پناہ مانگو. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مدد سے، با اللہ للاستعانہ، مدد کے لیے ہے با، ہماری مدد اللہ سے مدد مانگو. کس شیطان سے؟ جو رجیم ہے، مردود ہے. لیکن اتنی عمدہ مثال دی محدث رحمہ اللہ علیہ نے کہ مثل اس کتے کے ہے، کل کل قلب الواقف علی الباب. شیطان کیا ہے؟ کل قلب الواقف علی الباب، مثل اس کتے کے ہے. واقف معنی الذی وقف، الاقدام جو داخل ہوتا ہے اس مفاعل پر، تو معنی میں الذی جو ہوتا ہے. بسم اللہ شریف میں تین نام نازل کرنا ہے، اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے گا دنیا میں اس کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جو حل نہ ہو جائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. شاہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دام برکاتہ نے الہ آباد میں مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ شریف میں تین نام نازل ہوا، یا اللہ یا اللہ رحمان رحیم، ان تینوں ناموں کو پڑھتے رہو. لہذا ایک میرے سامنے ایک فیکٹری والا آیا جس کا کارخانہ ڈوب رہا تھا، یونین نے تنگ کر رکھا تھا، آئے دن مزدور گالیاں دیتے تھے، اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. دس سال ہو گئے، ایک ہی جھگڑا نہیں ہوا کارخانے میں، اور برکت نازل ہوئی. اور وہ مستقل ایک کار اور ایک ڈرائیور شیخ کو دے دیا ہدیہ، یعنی مالکانہ تو ان کا ہے مگر وہ ہر وقت ایک ڈرائیور ایک موٹر، حضرت کو کہیں بھی جانا ہوا اپنا جمنا گنگا کی سیر صبح ٹہلنے بھی جاتے ہیں اور علماء تو ٹہلتے ہیں، حضرت کو موٹر میں بیٹھے رہتے ہیں. 95 سال کی عمر ہے اس وقت، 95 سال، جن کا شعر میں نے علماء کو جب سنایا تو وزد آ گیا. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں، یہ اللہ والوں کا کلام ہے. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے، گوش مانے کان، دل مانے دل. اس کان سے تو کافر نہیں سنتا ہے، مومن دل کے کان سے سنتا ہے. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آ گئی. اللہ پر مر مٹنا سیکھی، یعنی اپنی خواہشات کو فنا کرنا سیکھی. ورنہ جس نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو خدا بنایا، ومن اضل ممن اتبع حواه بغیر هدى من الله، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا، باوجود اس کے اس کو علم ہے کہ ہم نے حرام کیا اس کو، پھر بھی یہ نالائق اپنی خواہشات کے پیچھے پھرتا ہے. تو گویا اس نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا. ممن اضل ممن اتبع حواه، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا. ہاں اضل فرمایا ظالم، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اتباع کرتا ہے ہواہ اپنی نفس کی خواہش کو. اخبار رہے گا ممن اضل ممن اتبع حواه حدم حدم من اللہ بغیر حدم من اللہ. اور اس جگہ فرمایا فرائی تھا من اتخذ حواه الہ، کہ آپ نے اس شخص نالائق کو دیکھا جو اپنی نفس کی خواہش کو خدا بناتا ہے. افرائی تم نے تخذ حواه، یعنی اپنی نفس کی خواہش کو الہ بناتا ہے. معلوم ہوا کہ لا الہ اس کا صحیح نہیں ہے، یہ تو نفس کی خواہشات کو خدا بنائے ہوئے. اس کا لا الہ کی نفی زبان سے ہے، دل سے باطل خداؤں کو نہیں نکالتا. اس لیے جو لوگ نفس کی خواہش کی پوجا کرتے ہیں وہ کیسے عبد اللہ پا سکتے ہیں، ان کی تو لا الہ خطرے میں پڑی ہے. اچھا آپ آگے رہتے ہیں تھوڑا سا آگے آئندہ سے اس کا خیال ہے، کسی کو ہٹانے کے بجائے خود آگے بڑھنا. فقیری اصل یہی ہے کہ لاد گھسے مثل زمین کی پڑے رہو اور دوسرے لوگ آپ کو چلیں. زمین کی شان کیا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں پیروں سے مگر زمین شکایت نہیں کرتی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جہا کا فریدت خدا وند پاک، جب تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اپنی قیمت مت لگاؤ. تو اے بندہ استاد کی کن چخاک، تو اے بندے تو اب مٹی کی طرح توازن اختیار کر. مٹی زمین کیا کہتی ہے؟ زمین پر آپ پیر سے چل رہے ہیں بیچاری کچھ نہیں کہتے، جہاں چاہتے ہیں آپ جو کچھ کر دیتے ہیں. زمین خاموش ہے تو ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو گرو فرماتے ہیں کہ جو آپ جو کیوں اسحاق، جب اللہ نے مٹی سے تجھ کو پیدا کیا، خدا وند پاک ذخا کا فریدت، ذخا کا فریدت خدا وند پاک، ذخا کا فریدت خدا وند پاک، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تو اے بندہ استاد نہیں تجھ چکا تو مثل مٹی کے تم بھی توازو ہو. بیٹھنے بیٹھنے میں ہمیشہ ایسا خیال کرو، کسی کو ایسے مت کرو تو ہٹا دے، تم خود آگے بڑھ جاؤ ہٹ جاؤ. یہ بزرگوں کی تعلیم ہے. فقیری درویشی اس لیے ہے، اپنی قیمت اپنی کبھی قیمت نہ لگاؤ. مسجد نبوی میں مولانا شاہ ابرار صاحب ایک کھمبے سے ٹیک لگائے ہوئے کمر کے درد کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا عرب، اور اس نے جگہ مولانا کو کھسکا کے اور خود وہاں بیٹھ گئی اور مولانا سے عربی میں اس نے خوب ڈانٹ لگایا. مولانا کیا تم نے کوئی مسجد جاگیر بنا رکھی ہے؟ یہ آپ کی جگہ کوئی خاص ہے؟ ہمیں بھی اس کے کھمبے کی ضرورت ہے. تو حضرت نے اس کو بڑا مزہ لے کر فرمایا کہ ناراض نہیں ہوتی، ناراض نہیں ہوتی. حج میں شیخ کی بھی اصلاح ہوتی ہے، جب دھکے لگتے ہیں کنکری مارتے وقت تو بڑے بڑے شیخ المشائخ جن کے ہر وقت پیر دبائے جاتے ہیں اور سر میں تیل کی مالش ہوتی ہے, لیکن جب ککڑی مارنے جاتے ہیں تو اتنا دھکا کھاتے ہیں کہ سارے شیخ کے اور کے جتنے میخ ہوتے ہیں سر ایک ہوتے ہو جاتے ہیں. ایسی نواب تجارت میں بھی دھکے ملتے ہیں. صحیح واقعی بات, بڑی اصلاح ہوتی ہے, بڑی اصلاح ہوتی ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعوذ باللہ ہی کے بعد اعوذ باللہ کا مقصد سمجھے آپ لوگ کہ ہم شیطان سے مقابلہ نہیں کرتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم ہم سے مدد مانگو, شیطان کے وسوسوں کو جواب مت دو. نمبر دو, بسم اللہ شریف میں تین نام ہیں, اللہ رحمان رحیم. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس تین نام کو چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا آخر سب مشکل اللہ پاک آسان فرمائیں گے اور روز بروز دین میں بھی ترقی حاصل ہوگی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں الحمدللہ سب تعریف واسطے اللہ کے, میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الف لام جو ہے تخصیص کا ہے, یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں, ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ اللہ تعریف کی چار قسمیں, اللہ پاک تعریف فرمائے اپنے بندے کی, بندہ تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے, یا بندہ بندے کی تعریف کرے. چار قسم اس کے علاوہ پانچ نہیں ہیں, وہ غور سے کر لیجیے. سب تعریفیں اللہ کی دی ہیں, تو تعریف کی چار قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ پاک تعریف کریں اپنے بندے کی, ایک ہو گئی نا, یا اللہ تعالیٰ تعریف فرمائے اپنے ذات پاک کی, دو ہو گئی, یا بندہ تعریف کرے. پہلی قسم کیا تھی, اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرمائے. نمبر دو, بندہ تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی. نمبر تین, اللہ تعالیٰ تعریف فرمائے بندوں کی. نمبر چار, بندہ تعریف کرے کسی بندے کی. تو چاروں قسمیں اللہ کے لیے. بندہ کہاں سے لائے گا, کوئی کہے صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے حافظ ہیں, تو اس کا حافظ ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ دماغ میں قرآن بھر دیا, پوسٹ مارٹم ہو, سارے ڈاکٹر مل کے ایک ایک سر سے پیر تک تلاش کریں کہ یہ 30-12 کہاں ہے جو رمضان میں یہ حافظ سنایا کرتا ہے, تو پتہ چلے گا. ڈاکٹر کسی خال میں مغز دماغ میں ڈھونڈتے رہے کہ کہاں ہے وہ قرآن جو حافظ قرآن تراویح میں سناتا ہے, تو دنیا بھر کے سائنسداں اس قرآن کو پا نہیں سکتے کہ کہاں ہے وہ. یہ بہت بڑی دلیل ہے, یہ بہت بڑی دلیل ہے. اس کے حافظ ہونے پر مخلوق قسم کھاتی ہے, وہ خود بھی قسم کھاتا ہے, لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ وہ قرآن جس میں کہاں ہے. تو علم غیب کا پرچہ پھر اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا. یومنون بالغیب, اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کو سمجھانے کے لیے ہمارے جسم میں بہت سی ایسی چیزیں رکھ دی کہ جس سے بندے کو کبھی اعتراض نہ ہو, اشکال نہ ہو کہ اللہ میاں ہم آپ کو بغیر دیکھے کیسے ایمان لاتے ہیں. دیکھو, غم کو کبھی دیکھا کسی نے, لیکن کہتا ہے خدا کی قسم آج دل میں بہت غم ہے. اس سے پوچھے کہ بھائی غم کو دیکھا کبھی, بغیر دیکھے غم پر قسمیں اگارا. کبھی کہتا ہے اللہ کی قسم آج دل بڑا خوش ہے, کبھی خوشی کو دیکھا. تو بہت سے کیفیات اللہ نے دل میں ڈال دیے کہ جن کو ہم بغیر جان نہیں کہتے, خدا کی قسم میں زندہ ہوں. لیکن سوال یہ, جان جو ہے اس پر اس کو کبھی دیکھا؟ اور اسی سے اللہ کی محبت فرض ہوتی ہے کہ بغیر دیکھے محبت کوئی اشکال نہیں کر سکتا. کیونکہ حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک عالم نے لکھا کہ اللہ کو بغیر دیکھے ہم کیسے محبت کریں گے, دیکھنے کی بات تو محبت آسان ہے. تو حضرت نے فرمایا اپنی جان سے آپ کو محبت ہے؟ اس نے کہا جان سے بہت محبت ہے, بڑی پیاری ہے مجھ کو اپنی جان. تو حضرت نے فرمایا جان کو دیکھا؟ اس نے جان کو نہیں دیکھا. فرمایا جب اپنی جان سے بغیر دیکھے محبت کرتا ہے تو اللہ سے بھی بغیر دیکھے محبت کرتا ہے. تو الحمدللہ کے معنی چار تعریفیں جو ہیں سب اللہ کے لیے ہیں. آگے کیا فرمایا کہ اللہ کو پہچان نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا منع ہے کہ اللہ میں کیسے ہیں, لال ہیں کہ پیلے ہیں کہ کیسے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے
آگے رب العالمین نازل کر دیا کہ اللہ کون ہے جو سارے عالم کو پال رہا ہے. لہذا اللہ کی پہچان اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو اللہ کی ذات میں غور نہ کرے, منع آیا ہے حدیث میں. اللہ کی پرورش میں غور کرے, اس آسمان زمین سورج چاند جو ہماری پرورش میں لگے ہوئے ہیں اسی میں تمہیں اللہ نظر آ جائے. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں آسمان کی مخلوق سورج و چاند, زمین کی مخلوق بیل اور حل جو کسان چلاتا ہے, اور کتنے انسان اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں, بیل چلتے ہیں, لوہے کا حل چلتا ہے, کھاد اور پانی ڈالتے ہیں, سورج اور کی گرمی سے پکتا ہے غلہ, اور چاند کی وجہ سے سورج سمندر کی کنٹرول کرتے ہیں, سمندر کی لہریں شہر میں نہیں آتی. غرضے کی ایک لقمہ جو ہم منہ تک لے جاتے ہیں اس میں سارا نظام فلکیات اور نظام ارضیات, زمین و آسمان کے سارے نظام شامل ہیں, پوری کائنات ہماری پرورش میں. اسی لیے حکم ہے کہ سنت ادا کرو, جب کھانا کھاؤ اور منہ تک لے جاؤ لقمہ تو کھانے سے پہلے کیا پڑھو, بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یعنی ہم اس اللہ کے نام پر کھاتے ہیں جس اللہ نے ہماری پرورش کے لیے ساری کائنات کو مشغول کیا ہوا ہے. زمین چاند و سورج اور پہاڑ اور سمندر سے بادل جو بنتے ہیں, سمندر کی بھی خدمت شامل ہے, سمندر سے بادل بنتے ہیں, ہمالیہ پہاڑ سے ٹکراتے ہیں جس سے کہ خلیج بنگال ہے وہ سرسبز شاداب ہو جاتا ہے, شمالی ہند جو ہے خلیج بنگال کی مانسون سے جب وہ ہمالیہ سے ٹکرا کر بارش ہوتی ہے تو سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر سمندر نہ ہوتا, خلیج بنگال نہ ہوتا اور سورج نہ ہوتا تو بادل نہ بنتے, اور ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو ٹکرا کر بارش نہ ہوتی, شمالی ہند مصر منگولیا کے ریگستان ہو جاتا. یہ کہتے ہیں سائنسداں کہتے ہیں. ایک اللہ والا کہتا ہے کہ سائنسدانوں نے یہاں تک تحقیق کر دی, لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہمالیہ پہاڑ تمہارے دادا نے پیدا کیا تھا, اور سمندر جہاں سے بادل اٹھنے کی تم نے تحقیق کی کیا یہ سمندر تمہارے نانا نے بنایا تھا, اور سورج کی شعاؤں سے جو بادل اٹھے کیا یہ سورج جو ہے یہ کس کا ہے پیدا کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے اپنا پہچان کرایا, یہ اللہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین, جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. رب ربوبیت کی کیا تعریف ہے, جو کسی ناقص کو شئن فشئن علی سبیل تدریج کمال تک پہنچا دے. رب کے کیا معنی, رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی ناقص کو شئن فشئن علی سبیل تدریج آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دے. چھوٹا بچہ اتنا بڑا پیدا ہوتا ہے, کیا اللہ قادر نہیں کہ ماں کو اتنا بڑا بنائے, ماں باپ کو, ماں کو اتنا بڑا بنائے کہ 15 سال کا بچہ ہی نکلے اس سے. بولیے 100 فٹ کا بنا دے تو 6 فٹ کا بچہ پیدا ہو جائے گا, لیکن نہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ رب کے معنی آہستہ آہستہ جو ناقص کو کامل بنائے, جلد بازی نہیں. اسی لیے فرمایا زمین آسمان میں نے 6 دن میں پیدا کیا, ستت ایام. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان پیدا فرمایا, جبکہ 1 سیکنڈ میں پیدا کرنے پر قادر ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم اللہ ہو کر صاحب قدرت ہو کر آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں, تم کیوں جلد بازی کرتے ہو. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم صاحب قدرت ہو کر 6 دن میں زمین آسمان پیدا بنایا اور تم جلد بازی کرتے ہو, ہم عاجز ہو کر, ہم قادر ہو کر تو ہم 6 دن میں بنایا اور تم عاجز ہو کر کام میں جلد بازی کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی ربوبیت سے ہوتی ہے. جہاں دیکھو ذرہ ذرہ ہماری پوری کائنات ہمارے پرورش میں ہے, اور ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان دنیا خود قبل کو, پوری دنیا ہماری لیے ہے, ہماری پرورش کے لیے پورا عالم کائنات. وہ ان تم خلق تم للآخرہ, اور تم سب آخرت کے لیے ہوئے. کھا کر کے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے کام کرو, اللہ کی مرضی پہ چلو. الرحمن الرحیم, رحمان و رحیم میں کیا فرق ہے. رحمان کہتے ہیں اس رحمت کو جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, جو کافر پر بھی ہے. اگر خدا کی شان رحمانیت نہ ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لوکانت دنیا تعدل و جنا ابرا, اگر دنیا برابر ہوتی مچھر کے پر کے برابر, ماں سکا کافر بنا شربتم, تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. تو رحمان کی معنی وہ رحمت جو دنیا میں بھی ہے, کافروں مومن سب پر ہے, سب کو روٹی دے رہا ہے کہ دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. اور رحیم کی وہ صفت ہے جو خاص ہے جنت کے لیے, چانچی جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا نزولا من غفور رحیم, غفور رحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہو رہی ہے. شان رحیمیت جو ہے آخرت کے لیے خاص ہے, شان رحیمیت آخرت کے لیے خاص ہے, اور رحمانیت دونوں جہان میں اللہ کا نزول ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ مانوسی فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں ایک فرق اور ہے کہ رحمانیت کبھی علم اور تکلیف سے مخلوط ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے, امتزاج ہو جاتا ہے تکلیف سے بھی. مثلا آپریشن ہو رہا ہے, گردے میں پتھری نکالی جا رہی ہے, تو کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ڈاکٹر مل گیا, اسپتال کا خرچہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور ہو رہا تو اس میں مگر تکلیف بھی ہو رہی ہے, پیٹ بھی پھاڑا جا رہا ہے. تو اللہ مانوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد مفسر عظیم روح المعانی کے فرماتے ہیں کہ رحمان وہ رحمت ہے جس میں تکلیف کا امتزاج ہو جاتا ہے, اور رحیم وہ رحمت ہے جس میں کبھی تکلیف کا امتزاج اور نہیں ہو سکتا, ہمیشہ آپ کے تو چین سے بندہ رہتا ہے. لہذا فرماتے ہیں خدا میں آپ سے یہ رحمت مانگتا ہوں, جہاں تفسیر کی وہی اللہ سے اس رحمت کو مانگا کہ خدا آلوسی سید محمود بغدادی آپ سے اس رحمت کی درخواست کرتا ہے جس رحمت میں کبھی کوئی تکلیف کا امتزاج نہ ہو, ورنہ دوا پینا کڑوی کڑوی چلاتا دانے نکل آئے, کڑوی دوا پینے پینا رحمت تو ہے, رحمت ہے, اگر غریب ہوتا پیسہ ہی نہیں دوا کہاں سے پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ رحمت امتزاج ہے اس کا تکلیف, اس لیے رحیم کی صفت مانگی کہ ہم پر آپ یہ رحمت نازل فرمائیے جو کبھی امتزاج بالعلم نہیں ہوتی, وہ رحمت ہم کو عطا فرمائیے جو کبھی ممتزج بالعلم نہیں ہوتی, اس کو تکلیف کے ساتھ یعنی جوڑ نہیں ہوتا, امتزاج نہیں ہوتا. مالکی یوم الدین, اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کی عدالت کے مالک ہیں, جج کی طرح نہیں ہوگی. اللہ میں جیسے جج ہوتے ہیں تو جج چاہے ہائی کورٹ کا ہو, سول کورٹ کا ہو, ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو, جج ہمیشہ قانون مملکت کا تاثیرات مملکت کا پابند ہوتا ہے, وہ غلام ہو اس کے خلاف کر نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری حیثیت جج کی نہیں ہوگی, میں اپنی عدالت کا مالک رہوں گا, اگر کوئی قانون سے نجات پا سکا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو معاف کر دوں گا. شاہ عبد القادر صاحب بیٹا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, شاہ عبد القادر صاحب جنہوں نے 14 سال میں تفسیر مجھ القرآن لکھی ہے اور ہمیشہ جو ہے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھ کر کے تفسیر لکھتے تھے, اور جس پتھر پر کوہنی لگاتے تھے اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا, جس پتھر پر لکھ کے ٹیک لگا کر لکھتے تھے تفسیر مجھ القرآن, اس میں جو ہے نشان پڑ گیا تھا. تو یہی شاہ عبد القادر صاحب ہیں جنہوں نے مسجد فتح پوری دہلی میں کئی گھنٹہ عبادت کے بعد جب باہر نکلے تو قلب کے نور چھلک کر آنکھوں سے ٹپک رہے تھے, تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جب شاہ صاحب نکلے, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مجھے القرآن, تو ان کی نظر وہ نظر جو قلب کے پیمانے سے انوار چھلک کر ان آنکھوں سے ٹپک رہے تھے وہ کتے پر پڑ گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دہلی میں اس کتے کو شیخ الکلاب یعنی کتوں کا پیر بنا دیا, جہاں وہ جاتا تھا سارے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے. تو حقیق الامت فرماتے ہیں مجدد الملت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ کھینچی اور فرمایا ہائے ہائے, جن کی نظر سے جانور بھی محروم نہیں رہتے ان کی نظروں کی برکتوں سے انسان کیسے محروم رہے گا. اور میرے پاس کتاب منفور ملفوظات حسن العظیم موجود ہے, اس کے اندر حضرت کے الفاظ دیکھ فرماتے ہیں کہ ہائے جن کی نگاہوں سے کتا بھی محروم نہیں ہوا. اصحاب قحط کو دیکھ لو, اصحاب قحط کی برکت سے, ان اللہ والوں کی برکت سے اصحاب قحط کا کتا قرآن میں اس کا لفظ نازل کیا گیا وہ کلب ہو, اور اس کتے کے نام پہ 3 حرف ہیں کاف لام با, اس پر 30 نیکی ملتی ہے. وہ کتا جس کا غلام دہن ناپاک ہے لیکن نیکوں کی برکت سے اتنا مقبول ہوا کہ قرآن کا جز بنا, نبی سے لے کر سارے قیامت کے اولیاء اللہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے مسلمان, اور ہر حرف پر اس کے 10 نیکی ملتی ہے. جب قلب کہتا ہے تو 30 نیکی مل جاتی ہے. اور علامہ مالوسی نے تفسیر روحانی میں لکھا یہ کتا جنت میں جائے گا, اور اس کا نام تکمیر ہے،
باپ بام میم یا را
تکمیر، بنگلہ دیش کے خط میں اکثر تکمیر لکھا رہتا ہے. کیا مطلب کہ جیسے وہ کتا محافظ تھا، اللہ اس کی ناقص کی برکت سے میرا خط جو ہے ضائع نہ ہونے پائے. یہ بنگلہ دیشیوں کے خطوط میں اکثر لکھا رہتا ہے تکمیر، یعنی اسی کتے کا نام. مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی برکت سے گویا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرا خط حفاظت سے پہنچ جائے. اب تو بنگلہ دیش والے سوچیں گے کہ بھائی شاید ان کو بھی پتہ نہ رہا ہو، ایسے لکھتے رہے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں عدالت کا، اپنی عدالت کا قیامت کے دن مالک رہوں گا. کیا مطلب مالک ہونے کا؟ وہی شاہ عبد الخالق صاحب جو نے لکھا کہ اللہ نے عرش اعظم کے سامنے یہ جملہ لکھایا ہوا ہے. کون سا جملہ ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت تو غصے میں دوڑ ہوئی، تو میری رحمت غصے سے آگے بڑھ گئی. اس کو لکھایا ہوا ہے عرش اعظم کے سامنے. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں لکھایا؟ تاکہ قیامت کے دن جب حضرت اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے اور اپنے بندوں کا حساب لیں، تو یہ جملہ سامنے لکھایا ہے کہ میری رحمت جو ہے یہ غضب سے دوڑ میں آگے بڑھ گئی. تو از قبیل مراحم خسروانہ ہے یہ جملہ کہ اگر قانون سے میرا بندہ نہیں بخشا جائے گا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو معاف کر دوں گا. شاہی رحم کا حق ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنا محفوظ رکھا ہوا ہے. اسی لیے معروفی فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگر جلال الدین قانون کے روح سے دوزخ کے قابل ہے تو آپ اس کی سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجئے، یعنی ہم کو دوزخی کاٹ کر کے جنتی لکھ دیجئے، کیونکہ قضا اور فیصلہ آپ کا محکوم ہے، آپ پر اس کو حکومت حاصل نہیں ہے. آپ کی قضا کو، آپ کے فیصلے کو آپ کا پر حکومت نہیں ہے، قضا آپ پر حاکم نہیں، قضا آپ کی محکوم ہے. یہ اس حدیث کی شرح ہو گئی. کیا اللہ ہمیں نیاز ان کا منجاز بلا و در کی شفا اصول قضا، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تو یہ قضا سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کی برکت جو ہے بہت اہم بات ہوئی کہ ہم دین اور اپنے جزا، دین مانے جزا، یعنی جزا اپنے فیصلے کے دن کے ہم مالک ہوں گے. شاہی رحم کا حق محفوظ ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو ایک نقطے پر معاف کر دے، اور جس کو چاہے تو بڑے بڑے عبادت کے باوجود کسی غلطی پر پکڑ لے، مثلا بڑائی آ گئی اس کے دل میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تنہائی میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی نعبد کہتے ہیں جبکہ جمع ہے. ایاک نعبد جمع ہے، جمع متکلم ہے، اور اکیلے پڑھ رہا ہے اس کو بھی حکم یہی نعبد پڑھو. یہ عابد پڑھنے کا حکم ہے، بتاؤ بھائی. نعبد تنہائی میں ہی پڑھتا ہے. فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماع کے لیے بھی نعبد نازل کیا، تنہا کوئی پڑھے وہ بھی نعبد کہے، یعنی ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، ہم سب آپ سے مدد چاہتے ہیں، جمع مکلم کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں اللہ مالوسی کہ ہم تنہائی کی عبادت کو اپنی تقصیرات اور کوتاہیوں کی وجہ سے تنہا پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا اے خدا ہماری ناقص عبادت اس قابل نہیں ہے کہ لوگ بحد رتی کا وحدی کہ میں تنہا اپنی عبادت کو تنہا پیش کر دوں. کیوں؟ لأن فی عبادتی تقصیرات، ہماری عبادت میں کوتاہیاں ہیں، اس لیے ہم سارے عالم کے اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی عبادت کو ملا کر پیش کرتے ہیں. سارے عالم، کیونکہ وہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں سارا عالم بھی اسے پڑھتا ہے، لہذا ساری کائنات کے اولیاء اللہ صالحین کی عبادت کے ساتھ نابودو ہم اپنی عبادت ملا کر پیش کرتے ہیں، تاکہ جب آپ اچھوں کی قبول کر لیں تو ہم نالائکوں کی بھی آپ قبول فرما لیں ہول سیل ریٹ، یعنی تھوک بھاؤ سے. اس لیے نابودو کی تعلیم کی گئی. اور نستعین کیوں نازل فرمایا؟ کہ عبادت میں اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اگر خدا تعالیٰ کی مدد استعانت نہ ہو تو بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں چرپائی پر، اذان سن رہے ہیں مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، جیسے فالج گرا ہوا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے ہمیشہ آپ اللہ کی بندگی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو کثرت سے پڑھتا رہے گا اس کو سستی نہیں گھیرے گی انشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ آپ کی عبادت میں ترقی ہوگی اور اللہ کی مدد شامل رہے گی. اس دن الصراط المستقیم، کچھ بھی امر ہے مضارع سے بنتا ہے، مضارع میں دو زمانہ حال استقبال کا ہوتا ہے، کیا مطلب کہ اللہ اس وقت بھی ہم کو ہدایت عطا فرمائیے، آئندہ بھی اپنی ہدایت سے ہمیں نوازتے رہیے، بیس دن ہم کو ہدایت فرمائیے اس وقت بھی اور آئندہ بھی، کیونکہ امر بنا ہے مضارع سے، مضارع میں دو زمانہ حال اور مستقبل ہوتا ہے، اس دن صراط المستقیم، ہمیں مستقیم راستہ دکھائیے، استقامت. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ المراد بالاستقامت، استقامت کی کیا تعریف ہے؟ ہم رات دن دوستوں سے کہتے ہیں، بزرگوں سے کہتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمائے، لیکن استقامت کی تفسیر کیا ہے وہ مفسرین کی زبان سے سنا رہا ہوں. اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو اپنے وقت کے امام بحقی تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، لکھتے ہیں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام بیہقی ہیں، اپنے وقت کے امام بیہقی ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. تو فرماتے ہیں المراد بالاستقامہ، استقامت سے کیا مراد ہے؟ الاعتدال، دین میں اعتدال قائم ہے، اتنا زیادہ عبادت بھی نفل جائز نہیں ہے ذکر کی جس سے خشک ہو گیا دماغ، اپنے بچوں سے لڑائی ہو رہی ہے، نیند بھی غائب ہو رہی ہے. اعتدال، الاعتدال و عدم الزیغ، الاعتدال و عدم الزیغ والانحراف عن الحق، اللہ تعالی حق راستے سے کسی وقت بے اعتدالی نہ ہو، کجی نہ ہو، انحراف نہ ہو، بے وجہ من الوجود، کسی وجہ کسی درجے میں بھی، کسی درجے میں بے وجہ من الوجود، یہ استقامت کی تعریف ہے. المراد بالاستقامہ الاعتدال و عدم الزیغ والانحراف عن الحق بے وجہ من الوجود، کیا مطلب کہ دین میں اعتدال رہے اور کہیں کجی ٹیڑھا پن نہ آئے اور انحراف نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے منحرف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت و نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے بعد کسی درجے میں. اور علامہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظہر کے استاد حدیث، مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانگلیوی، امام مولانا مالک صاحب کے والد صاحب جو شیخ الحدیث کے جامعہ میں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، کا بیت اللہ کے اندر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ کی پاکستان میں جتنے حکمراں ہیں سب بدماش ہیں، فاسق ہیں. تو مولانا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت تلاوت کی، ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین ولو اعجبتکم، ولو اعجبتکم، یعنی مومن جو ہے کتنا ہی گنہگار نالائق ہو وہ کافر سے بے شمار درجہ افضل ہے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین، مشرق جو خدا کے علاوہ بھی دوسروں کو خدا مانتا ہے وہ مومن بندہ کتنا ہی نالائق گنہگار ہو لیکن بہتر ہے اس سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں مشرق لوگ اچھے لگتے ہیں. تو مولانا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، ولو اعجبتکم، اگرچہ تم کو ہندو ہیں راجو یا نہرو بہت اچھا لگتا ہو، لیکن یاد رکھو پاکستان کا گنہگار سے گنہگار مسلمان بے شمار درجہ کافر سے بہتر ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ ایسا ہے کہ 0-0-0 کتنے ہی عمل کرے وہ لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا. اور مومن گنہگار کیسا ہے کہ ایک ہے اس کا ایمان، اس کے بعد اگر نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف ہے 10 ہو جاتا ہے، پھر ایک اور غلط کر لیا تو 100 ہو جاتا ہے، اور اگر ایک کی بائیں طرف نقطہ لگاتا ہے تو وہ بدعتی ہے، کیونکہ ایک کی بائیں طرف نقطے سے کوئی کچھ بنتا ہی نہیں، وہ کچھ بنتا ہی. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی استقامت کی، کہ المراد بالاستقامت الامتثال لاوامر اللہ والانتہاء عن المعاصی عن معاصی اللہ، یعنی استقامت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائے اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے، کتنی ہی تکلیف ہو جان دینے کی جذبے مانگو اللہ تعالیٰ سے، گناہ سے بچنے میں کتنی ہی تکلیف ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے جان دینے کی ٹھان لو، مان لو ان کو، مان لو جان لو پھر ٹھان لو، اللہ میاں کو پہلے مان لو پھر اللہ میاں کو جان لو کہ بہت بڑے قادر مطلق ہیں، انہیں سے پالا ہے دنیا میں آخرت میں، ان کو ناراض کر کے ہم چین سے نہیں رہ سکتے، حرام لذتوں سے کوئی فائدہ کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کی صحت جسمانی، صحت روحانی، قلب کی پریشانی، نہ جانے کتنی عذاب و بلائیں. لہذا اللہ تعالیٰ کو جان لو، پہلے مان لو، پھر جانتا ہے اللہ والوں کی غلامی صحبت سے، اب آگے ہے استقامت کی تعریف ہو گئی، اس دن صراط المستقیم تک تفسیر ہو گئی، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے ہو مستقیم راستہ کون ہے؟ یہ بن مدل منو ہے ترکیب نحوی میں علماء محاط کی نزدیک، اس کا بدل کل کیا ہے؟ بدل موافق بدل مطابق، آگے جو جملہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط المستقیم کا مدل منو بدل کل ہے، بدل مطابق ہے، بدل موافق ہے، یعنی اس دن صراط المستقیم مدل منو ہے. بدل کیا ہے اس کا؟ بدل اس کے بعد جو آ رہا ہے جملہ، اس کا تین نام رکھا اللہ مالوسی نے، بدل الکل من الکل اور بدل المطابق اور بدل الموافق. کیا مطلب؟ کہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ پورا کا پورا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ان کا راستہ مستقیم راستہ ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ پانچویں پارے میں اس کو بیان فرمایا کس پر انعام نازل ہوا، من النبیین والصدیقین اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر انعام اللہ نازل کیا کون لوگ ہیں؟ من النبیین انبیاء ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی صدیق شہید صالح، ان کا راستہ ہے صراط مستقیم. تو بدل کل یہ ہے، اور کلام بدل مبدل منہ بدل میں ہمیشہ بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا. جیسے جہاں زید الافو زید آیا اس کا بھائی آیا تو اس کا بھائی مراد ہے، زید نہیں آیا. تو اس کلام میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، لیکن حکیم المت سناتے ہیں کہ اگر بدل کو ہم مبدل منہ کو غیر مقصود مانتے ہیں تو اشکال لازم آتا ہے کہ اللہ کے کلام میں غیر مقصود کلام نازل ہو گئے. لہذا اس کا جواب عطا فرمایا تفسیر بیان قرآن کی حاشیے میں کہ مبدل منہ اگرچہ غیر مقصود ہے لیکن ایک وصف اس کے اندر ہے آگے صراط مستقیم کا جو اگلی آیت میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ استقامت، یعنی ہمارے خاص بندے انبیاء اور صدیقین و شہداء صالحین کا جو راستہ ہے وہ صفت استقامت سے موصوف ہے. یہ صفت مبدل منہ میں نازل ہوا ہے، اس دن صراط المستقیم، مستقیم کا لفظ مبدل منہ میں نازل ہوا اور بدل میں نازل نہیں ہوا، لہذا یہ غیر مقصود ہوتے ہوئے مقصود ہو گیا. کیونکہ انبیاء اور صدیقین شہداء صالحین کی استقامت کا جو وصف ہے وہ اس میں نازل ہوئے مبدل منہ میں. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام نازل کیا ان کا راستہ. کیا مطلب؟ کہ اگر پیغمبر زندہ ہو اس کی صحبت میں جاؤ، اور وہ اگر نہ ہو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں تو صدیقین شہداء صالحین صالحین بندے، یہ وحسن اولئک رفیقہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے رفیق ہیں. یہ جملہ بظاہر انشائیہ ہے، خبریہ ہے، بظاہر خبریہ ہے، بڑے اچھے رفیق ہیں، لیکن جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے. مثلا آپ کو خبر دی جائے کہ آج شامی کباب میرے گھر میں بہت عمدہ پکا ہے، تو کیا خالی خبر ہے یا یہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ آئیے کھائیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور نیک صالحین بندوں کو جو فرمایا حسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے رفیق ہیں، اس میں حکم ہو گیا کہ ان کو رفیق بنا لو، اور جتنا حسن رفاقت ڈالو گے، جتنی اچھی رفاقت ان کی، جتنی رفاقت ان کے ساتھ حسین ہوگی، اتنے ہی تم کو صراط مستقیم حسین ملے گا. یہ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں، یعنی جتنا اللہ والوں کے ساتھ جو آپ کا ساتھ ہے، اس رفاقت میں جتنا حسن ڈالو گے، جتنی رفاقت حسین ہوگی، اتنے ہی آپ کو دین بھی حسین ملے گا، اللہ سے تعلق بھی اسی درجے کا ملے گا، اور صراط مستقیم بھی اتنی حسین ملے گا. اس لیے دیکھ لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت کا کمال کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انبیاء کے بعد انہیں کا درجہ ہے. سارے عالم کے صحابہ کا ایمان ایک پلے پر رکھا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو ان کا ایمان سارے کائنات کے اولیاء اللہ اور صحابہ کرام، جملہ انبیاء کے صحابہ کرام سے بڑھ جائے گا. یعنی نبیوں کے بعد، اب نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. محفوظ اللہ ابو بکر الناس، سارے انسانوں پر آپ کو جو فضیلت دی گئی اس کی وجہ کیا تھی؟ ولا بکثرت روایہ، کثرت روایت نہیں کی، ولا بکثرت عبادہ، عبادت زیادہ نہیں کی، ولا بکثرت روایہ ہو، زیادہ روایت ان کی نہیں ہے، لیکن ولیکن وشے وہ پھر اپنی سطری، لیکن ان کے سینے میں ایک درد محبت عظیم تھا جس سے ہر وقت وہ اللہ اور رسول کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے راستے تلاش کیا کرتے. یہ درد محبت ہی کی وجہ سے وزن بڑھ گیا ہوں. ایمان و یقین کا ایسا اعلیٰ مقام تھا کہ ان کی ایک رات کی عبادت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سن لے ابو بکر صدیق کی ایک دن کی عبادت جب انہوں نے تنہا جہاد کیا وطف اللہ دسے کو وخر جواد تلوار لٹکایا اکیلے جہاد کے لیے صحابہ نے کہا ہم جہاد نہیں رکھتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تازہ غم ہے مدینہ شریف کو خالی کرنا مناسب نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمہوریت کو باطل کرتے ہوئے فرمایا فیض اعظم تفتر اللہ کی آیت پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ تنہا ابو بکر صدیق لڑے گا. جو جھنڈا اسامہ ابن زید کے ہاتھ میں دیا گیا وہ سر نگو نہیں ہوگا نہ وہ رکھا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تو ابو بکر صدیق تنہا لڑے گا اللہ کے راستے میں اور تنہا خدا تعالیٰ پر جان دے دے گا اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت کی والی رات میں لا تحزن ان اللہ معنا کہ مت غمگین ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق ہی ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جس کو خدا اپنی مائیت سے نوازے نس قطعی سے. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق نے فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس قرآن کی آیت پر غور کرو. اس وقت تم لوگ نہیں تھے وہاں پر غار ثور کی اس ہجرت والے رات میں ہم ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لہذا ہمارے ساتھ خدا ہے بنص قرآن. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تلوار چھین لی اور فنا شن صحیح وقت یا صدیق اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے بلا تو سیونا بھی نفس اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کر. سارے صحابہ پر حق واضح ہوا اور سب نے کہا ہم ساتھ جہاد کریں گے آپ کے, آپ کو تنہا نہیں ہم جانے دیں گے. تو ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ہجرت کی اس دن کی عبادت کی تنہا خدا کے راستے میں جن کرنا ایک صحابی ساتھ نہ ہونا آسان نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس دن کی جہاد کی عبادت کے مقابلے میں عمر کی ساری زندگی کی عبادت نہیں پا سکتی اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور فرمایا ایسی ہجرت والی رات کی جان کو جوکھوں میں جان کو آفت میں ڈال کر صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا ہے. لاکھوں صحابہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور یہ وہیں جا کر بیان کیا 12 بجے ٹھیک دن میں پہنچ کر. دھوپ کی تیزی کے باوجود ہمیشہ ٹھنڈے میں جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, مگر جب ہجرت کی وہی نازل ہوئی تو آپ نے 12 بجے نہایت تیز دھوپ میں, عائشہ صدیقہ اس وقت نکاح میں نہیں تھی مگر چھوٹی تھی, مگر فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر کا دھوپ میں شدید دھوپ میں آنا ہم سمجھ گئے آج کوئی اہم بات ہے لہذا فرمایا صدیق تیاری کرو ہجرت کا حکم آ گیا. تو اس رات کی عبادت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی راتوں کی عبادت اس رات کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی. صراط الذین انعمت علیہم کے بعد مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن میں لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ خالی کتاب پڑھنے سے اللہ کا راستہ صراط مستقیم کوئی نہیں پا سکتا جب تک کہ اشخاص نہ ہو, رجال اللہ نہ ہو, کتاب اللہ کے ساتھ جب تک رجال اللہ نہ ہو. اللہ کے راستے کے مرد کیا مراد؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقین, شہداء صالحین, ان کی اگر صحبتیں اور رفاقتیں نہیں ملیں گی تو خالی کتاب اللہ سے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اس لیے کہ بدل کے بغیر مدلینوں کے بدل کل ہے, اللہ والوں کا راستہ بدل کل ہے. اور بتاؤ بغیر بدل ہی بدل کل نہیں ملا تو کل نہیں ملا, فوت الکل ہو گیا, اس کا صراط مستقیم اس کا فوت الکل ہو گیا. یہ تو تفسیر رحمانی پیش کر رہا ہوں کہ مدلینوں کا یہ بدل کل ہے اللہ والوں کا راستہ, اور جس نے اللہ والوں کا ساتھ نہیں پکڑا تو کیا ہوا اس کا؟ اس کا بس فوت الکل ہو گیا, کچھ نہیں ملے گا. جس کو عبادت سمجھے گا وہ ریا ہوگا, جس کو غصہ سمجھے گا اللہ کے لیے وہاں تکبر ہوگا. اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دونوں دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں, دریائے شور اور دریائے شیر. یہ اللہ والوں کا کام ہے کہ وہ ایسی بصیرت پیدا کر دیں, ایسی فہم ان کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیماریوں کو سمجھنے لگتا ہے. یہاں دکھاوا ہو گیا, یہاں بڑائی آ گئی, یہاں چلنے میں کچھ وہ ہو گئی. حضرت فرماتے تھے شاہ دوران صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مقرر بجنے سے خطاب کرتا ہے تو اس وقت میں اس کی آنکھیں کھولتا ہے, کبھی کندھے کو نشیب فراز اس میں نفس کی شامل ہو جاتی ہو جاتی. صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم سے ان کا راستہ مراد ہے جو جن پر اللہ نے انعام حاصل کیا. اب آگے فرمایا دیکھو یہ اپنے ہیں, اللہ والے لوگ کون ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں. غیر المغضوب, دیکھو غیروں سے منزل لگانا, غیر المغضوب والضالین جو ہیں, مغضوب سے مراد اللہ کا غضب جن پر نازل ہوا, وہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں, یہودی مراد ہے, مفسرین لکھتے ہیں. اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں راستہ کون سا ہے. یہودی جانتے تھے پھر بھی شرارت کرتے تھے جان بوجھ کر کے, اس پر اللہ پر غضب نازل ہوا اور ان کا لقب نصارہ کا ہوا ضالین. لہذا ان سے دل مت لگانا, یعنی تجارت تو جائز ہے ان کے ساتھ مگر قلبی موالات حرام ہیں, دل سے محبت ان کی نہ ہو. اگر کسی نصرانی انگریز کی کھال دیکھ کر یا اس کا پرچون ٹائی دیکھ کر کسی نے دل میں اکرام سوچو کہہ دیا, عداوت جناب یا گڈ مارننگ کر دیا, تو یہ شخص کافر ہو جائے گا. علامہ شامی فرماتے ہیں لو سلم الکافر تبجیلا, کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرنا لا شک کفر کفر ہی, اس کا کفر جو ہے اس کا کوئی شک نہیں. اس لیے میرے شیخ شاہ گلزم صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جب ہندو ڈاکیا خط لے کر آتا ہے تو کہتا آداب رض مولوی صاحب, تو میں اس کو کیا کہتا ہوں, آ آداب, یعنی آ میرا پیر صاحب, میں دل میں یہ نیت کرتا ہوں تاکہ کافر کا اکرام لازم نہ آئے. اللہ کے دشمن کا اکرام کیسے دل میں آ سکتا ہے؟ کیا دوستی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کتنے ہی گورا چٹا ہو وزیر اعظم کو بنا کر اس کے کفر سے دل میں نفرت ضرور ہونی چاہیے. یہ بین الاقوامی آداب کے طور پر آپ بے شک اس کو چائے پلائیں, ہوٹل میں کھانا کھلائیں, وزیر اعظم آپ کے ہاں آ جائے کوئی کافر, لیکن دل میں اس کے ساتھ یہی ہو کہ اللہ کا دشمن ہو, اس کے قلب میں اس کی محبت اکرام نہ لے پائیں. ظاہری طور پر اخلاق برت لو, اس کو آپ چادر بھی بچھا دو اس کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے لیے چادر نبوت بھی چادر, نبوت کی چادر, وہ اکرام ہے, وہ بین الاقوامی مدارات ہے, اس کا نام موالات نہیں ہے, اس کا نام مدارات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوئستو للناس بوئستو بمدارات الناس, میں لوگوں کی مدارات کے لیے پیدا کیا گیا. مدارات اور موالات میں کیا فرق ہے؟ مدارات جو ہوتا ہے کسی کافر کو ایمان کے لیے تیار کرنے کے لیے اکرام کیا جاتا ہے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے, اس کا نام مدارات ہے, ظاہری اخلاق ہے. اور موالات کہتے ہیں دل کے ساتھ. لہذا اللہ والے کبھی اہل شر کبھی دیکھتے بھائی بہت ہی طاقت والا ہے اور اگر اس کو اکرام نہیں کریں گے تو یہ ناک میں دم کر دے گا, جو عبادت ہو رہی ہے اس میں بھی خلل پڑ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدتمیز شاعروں کو کچھ دیتے تھے تاکہ ان کے شر سے بچے. کان یوتی شاعر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ شاہ نے لکھا, معلوم ہوا کہ ظلم سے بچنے کے لیے, ظلم سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے چائے پانی اس کی خدمت جو ہے یہ ظلم سے بچنے کے لیے رشوت نہیں ہے, جلب منفعت کے لیے جو کرتا ہے, بلاغ حاصل کرنا, کوئی اور فائدہ حاصل کرنا, کوئی فیکٹری کے لیے لائسنس, یعنی مطلب نفع گھسیٹنے کے لیے جو سب پیسہ دیتا ہے یہ رشوت حرام ہے. لیکن مکان اس کو زمین مل چکی لیکن نقشہ نہیں پاس کر رہے ہیں یا پانی نہیں دے رہے ہیں یا کوئی اور پریشان کر رہے ہیں, تو ظلم سے بچنے کے لیے, ظلم سے بچنے کے لیے جو رشوت ہوتی ہے وہ رشوت نہیں ہے, وہ لینے والا گنہگار ہوگا. لیکن اس کو علماء سے پوچھ بھی لیجیے کہ کہاں ظلم ہے کہاں نہیں ہے. جلب منفعت اور دفع مضرت, نفع گھسیٹنا اور نقصان سے بچنا دونوں نازک چیزیں ہیں, علماء سے مشورہ کر لیا جائے یہ جلب منفعت ہے یا دفع مضرت ہے. آج سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل بیان کر دی. دارالعلوم کی کچھ طلبہ آئے ہوئے ہیں, میرا معمول نہیں ہے, میں واقعی بہت خوف محسوس کر رہا ہوں, لیکن دل میں یہ تقاضا ہوا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر آج بیان کر دوں. اور سورہ فاتحہ سے اللہ والوں کی صحبت کا حکم اور کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی صحبت کا کی اہمیت قوانین سخت نو اور مفسرین کے اقوال سے معلوم ہو جائے کہ بغیر اہم دیکھو بھائی ایک ہی جملہ سن لو. کیا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو 1500 کتابیں لکھ سکتے ہیں, کیا ان کا علم کم تھا؟ جو انہوں نے غیر عالم اور صاحب نسبت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھیاں اٹھائیں, مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کس کا کتنا علم تھا سوچیے آپ. اس میں کیا بڑے سے بڑا عالم جامعہ رشیدیہ لکھتا تھا اور اسی سے رسیدیاں چل رہی ہیں, رسید یعنی چندہ مل رہا ہے انہیں بزرگوں کے نام پر. جامعہ رشیدیہ لکھ کر پھر رشیدیہ بھی چلتی رشید مانے یعنی چندہ لے رہے ہیں ان بزرگوں کے نام پر, مگر ان بزرگوں کے طریقے پر اعتراض بھی کرنا پیری مریدی کوئی چیز نہیں. سوچو اس میں حضرت مہارشی احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں بیٹھ ہوئے, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, کیا کتاب کافی نہیں آپ کے لیے, بخاری شریف کافی نہیں ہدایت کے لیے؟ تو فرمایا ان کے جملہ سن لو کہ ہم نے جو تین کی مٹھائیاں کتابوں میں پڑھی ہیں وہ کھانے کو نہیں ملی, فہرست پڑھنے سے کسی حلوائی کی فہرست پڑھنے سے مٹھائی نہیں ملتی. جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو جو کچھ کتاب میں دین کی مٹھائیاں پڑھی تھیں سب کھانے کو مل گئی. حکیم الملک فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو تمام مٹھائیوں کی فہرست یاد ہے مگر منہ میں نہیں ہے, اور ایک شخص کو ساری مٹھائیاں ملی ہیں مگر وہ نام نہیں جانتا. تو بتاؤ کون کس کا محتاج ہے؟ جو اس کو فہرست یاد ہے اس وہ محتاج ہے کہ اس کے پاس جائے, محتاج لے وہ ہو سکتے ہیں جس کے پاس مٹھائیاں ہیں. اس لیے یہ علماء دین جو ہمارے ہندوستان کے آفتاب اور سورج چاند تھے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور حاجی صاحب کے بعد اتنا فیض ہوا ان بزرگوں سے, اتنا فیض ہوا کہ خود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہماری تقریر میں جان نہیں تھی. حاجی صاحب کی صحبت سے جب اللہ اللہ کیا اور حاجی صاحب سے تعلق جوڑا, ان کی دعاؤں سے آج میری تقریر میں ایسی جان آئی. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس فقیر سے کہ حکیم الامت کا بات ہو رہا تھا کانپور میں اور حضرت بیان کر رہے تھے, اتنے مضامین کا جوش تھا کہ مخلوق حیرت زدہ تھے, بڑے بڑے بیرسٹر تھے اس بات میں. حضرت کو جوش میں آ کر نعرہ مارا اور فرمایا ہاں امداد اللہ, یہ کہہ کر حضرت بیٹھ گئے اور جوش آنسو جاری. عجیب کیفیت, میرے شیخ موجود تھے, چشمدید واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک روایت سے, یعنی میرے شیخ نے تو آنکھوں سے دیکھا کہ تقریر کرتے کرتے حال آ گیا اور فرمایا ممبر پر فرمایا ہاں امداد اللہ کہہ کر حضرت بیٹھ گئے آنکھوں سے آنسو جاری. بعد میں لوگوں نے پوچھا آج کیا بات تھی, تو میں حاجی صاحب کی جوتیوں کے سطح میں اتنا علوم کی بارش ہو رہی تھی کہ واسطے کی جن کا نام محبت سے نکل گیا, جس کے ذریعے سے کوئی نعمت ملتی ہے کیا اس ذریعے کی محبت نہیں ہے؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جس نے اللہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس کے ذریعے سے کوئی نعمت ملے اس کا بھی شکریہ کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. لہٰذا اپنے شیخ کا شکریہ ادا کرنا جو حضرت نے کیا بالکل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا. ہاں امداد اللہ کہہ کر بیٹھ. بعد میں ایک بیرسٹر نے پوچھا کہ مولانا تو مکمل لس کمالے کیس تھی, یہ کمالات آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ ارے آپ کے ابا کو تو آپ کو بیرسٹر بنانا تھا, عدالت سر پر اٹھا لیتے, جج بھی غریبا میں منہ داخل کر لیتا آپ کے دلائل اور آپ کی تقریر کا یہ انداز. میں تو حیران ہوں بیرسٹر ہوتا کہ اتنا مدلل بیان کرتے ہیں, عدالت میں اگر آپ بیرسٹر ہوتے آپ کے ابا آپ کو وکیل اور بیرسٹر بناتے تو عدالت پر لرزہ طاری ہو جاتا آپ کی تقریر سے. تو مکمل اس کمالے کیس تھی, کس کے کمال سے تم مکمل ہوئے, اور تو مجمل از جمال کیس تھی, اور تم کس کے جمال سے مجمل, یعنی یہ جمال تمہارے اندر آیا, یہ اللہ کی محبت, یہ درد بھرا دل, یہ درد بھری تقریر, کہاں سے یہ نعمتیں ملی؟ تو حضرت نے جواب دیا من مکمل از کمال حاجیم, میں حاجی امداد اللہ کے کمال سے مکمل ہوا. وہ من مجمل از جمال حاجیم, اور میرا جمال حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جمال ہے. حضرت فرماتے ہیں کعبے میں اتنا روتے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سجدے میں بیت اللہ کے اندر اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹنے لگے. آہ زندہ سن, فرماتے ہیں کہ امت کی ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹے جاتے تھے. تو حاجی صاحب کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو دوستو یہ عرض کر دیا کہ ایمان یقین درد بھرا دل ہمیشہ اہل اللہ سے ملا, صحبتوں سے ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھ دی, بخاری کا مصنف, لیکن کیا بلال حبشی کے برابر آ سکتے ہیں؟ ایک ادنا صحابی کے درجے میں امام بخاری آ سکتے ہیں کیوں؟ ایک میں مثال پیش کرتا ہوں جس کو مدینہ پاک میں ایک شخص نے مجھے سنائی, یہ مثال بتایا کہ دیکھیے 10 کروڑ ملین کا ایک بلب بناؤ, 10 کروڑ ملین پاور کا ایک بلب, اس کو کوئی شخص دیکھ لے, اس کے بعد پھر ہزار دو ہزار کے بلب نظر میں آئیں گے, اس کی شعائیں اس کے رگرگ میں ذرے ذرے میں داخل ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع نبوت, آپ کا جو اللہ کے نور کا جو بلب تھا, آپ کا روحانی, وہ بے شمار کروڑوں کا بلب تھا کہ قیامت تک اب نبی نہیں آئے گا. لہذا جس نے ایمان کی حالت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, اس کے ایمان یقین کو نہ امام بخاری کا ایمان پا سکتا ہے, نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں. سارے دنیا کے علماء اور محدثین مفسرین ایک ادنا صحابی کے غلام. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی, کعبہ شریف کی چوکھٹ پتھر کی ہے. معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لال مرواریت سنگ سلام مرید, اے اللہ تیرے کعبے کے دروازے کی جو چوکھٹ پتھر کی ہے, لال مرواری سنگ سلام مرید, اس چوکھٹ کے لال اور مرواری یعنی لال اور موتی جو ہے اس کے غلام اور اس کے مرید ہیں. حالانکہ لال ایک لاکھ کا دس لاکھ کا ملتا ہے لال پتھر. از لگے یارم شکر راجے خبر, ماں فرماتے ہیں شکر کیا جانے اللہ کے نام کی مٹھاس کو. یہ ظالم شکر تو مخلوق ہے, جن کو اللہ نے اپنے نام لینے کی مٹھاس دی ان سے پوچھو کہ کیا مزہ آتا ہے. از لبے یارم شکر راچے خبر, وزر خشم سو قمر راچے خبر, اللہ کے تجلیات میں اس کو سورج و چاند کیا جانے, ایک ذرہ نور کی بھیک ملی ہوئی ہے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کے طور پہ قطع فرمائے. جو مہمان آئے ہوئے ہیں بھائی, اس کے لیے بیچارے دار العلوم سے آئے ہیں. خدا تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی برکت سے چاروں سلسلوں کے اولیاء کرام کے سب کے طوفین میں اللہ ہم سب کو اور ان کو جو طلبہ آئے ہوئے ہیں سب کو اللہ صاحب نسبت بنا دے. جو بھی خانقاہ میں آئے اللہ محروم نہ جائے, جو بھی خانقاہ میں آئے خانقاہ سے تعلق رکھے کسی کو محروم نہ فرما, سب کو درد بھرا دل عطا فرما, صاحب نسبت بنا دے, اپنی رحمت سے استقامت کی دولت نصیب فرما دے, اور گناہوں کی خباثت و غلاظت و نجاست دل میں اس کی صحیح حقیقت اتار دے کہ ہمارے دل میں استحسان اور گناہوں کا حسن کبھی یا اللہ نہ پیدا ہونے پائے. ہمیں عقلاً طبعاً شرعاً تکمیناً ہر طرح سے گناہوں سے حفاظت نصیب فرما اور گناہوں سے نفرت نصیب فرما. یا اللہ استقامت پر بیان ہوا سورہ فاتحہ کی برکت سے ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما دے, اور ہمیں مغضوبین اور ظالمین کی صحبتوں سے بچائیے, اور ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرمائیے. ہماری نیک مرادیں جائز خواہشات ہیں, کچھ ایک زمین لینا چاہتا ہوں, اللہ اس کو عطا فرما دے اور وہاں مسجد مدرسہ بنوا دے, اور میرے صالحین دوستوں کو وہاں جمع فرما دے, ایک خطے صالحین بنا دے اللہ اپنے رحمت سے, اور وہاں مشکلات جو ہیں اس کو اللہ حل فرما دے. جن جو صاحب اختیار ہیں ان کو توفیق دے دے اس کام کے کرنے کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد وعلی آله وصحبه وسلم.